صلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. محترم حضرات, چل چلاؤ کا دور ہے, آج ایک جانتا جاتا ہے, کل کو دوسرا جائے گا, پرسوں کو تیسرا جائے گا. مہلت زندگی بہت کم ہے, گنی چنی ہے, چند لمحات ہیں. اگر اس چل چلاؤ کے دور میں اپنی اس مہلت اور فرصت سے ہم نے کام نہ لیا تو کفے افسوس ملنا پڑے گا. اس لیے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اسی مختصر سی چند روزہ زندگی میں کرنا ہے. اللہ تعالی نے یہ نعمت زندگی ہمیں عطا فرمائی, اتنی عظیم اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی نعمت ہمارے نزدیک بھی نہیں. اس زندگی کو بچانے کے لیے, اس کو محفوظ رکھنے کے لیے, اس کو صحت مند رکھنے کے لیے ہم ہر قسم کے جتن کرتے ہیں اور کوئی ذرا سی کمی نہیں کرتے اس بات میں کہ ہماری زندگی محفوظ رہ جائے. اتنی بڑی نعمت, تمام مال و دولت اس پر قربان کر دیتے ہیں, دنیا کی ہر راحت و آرام اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں, اور کوئی جتنا بھی ہمارے پاس مادی وسائل کا ذخیرہ ہے وہ سب اس نعمت کو بچانے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے قربان کر دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت, مگر کیا ہم نے اس پر غور کیا کہ اتنی عظیم نعمت اللہ نے کیوں عطا فرمائی اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ عظیم نعمت بالخصوص مومن کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے عطا فرمائی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, یہ دنیا اس کی تمام وسائل, اس کے تمام اسباب, یہ پوری کائنات پیدا کی گئی ہے تمہارے لیے, اسے استعمال کرو اس طریقے پر جس طرح استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا, خوب استعمال کرو. لیکن یہ نہ سمجھو کہ ہم اس کے لیے پیدا کیے گئے, بلکہ انکم خلقتم للآخرہ, تمہیں تو پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے, دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا خصوصاً مومن کو, بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے الفاظ میں پوری حقیقت بیان کر دی, جس کو ہمارے بزرگ اس طرح فرماتے ہیں کہ دنیا خادم بنا کر پیدا کی گئی اور مومن اس کا مخدوم ہے. لیکن آج ہم نے الٹا معاملہ کیا کہ ہم خادم بن گئے, دنیا کو مخدوم بنا دیا, ایسا مخدوم بنایا, ایسا آقا بنایا کہ بالکل آخرت سے غافل ہو گئے. تو یہ چند روزہ زندگی ہے جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, اس چند روزہ زندگی سے آخرت کے بنانے کا, اس کے سنوارنے کا, اس کی تعمیر کا کام لیا جائے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے جسے عشر ذی الحجہ کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سیزن عطا فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے. ایسا سیزن ہے یہ کہ اس میں جو کمائی کر لے گا خوب اس کو نفع ملے گا, خوب اپنے لیے وہ ذخیرہ وہاں پر فراہم کر لے گا, یہ چند روزہ اس کے باقی ہیں، چند دن اس کے باقی ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ یہ تو میں نے تمہیداً ایک بات کہہ دی، اصل میں میرا مقصود تو وہ حدیث ہے جو میں نے شروع میں بھی پڑھ لی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خوب اچھی طرح یاد رکھو، لا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون موٹا تازہ ہے، کون دبلا پتلا ہے، کون صحت مند ہے، کون بیمار ہے، اس چیز کو نہیں دیکھتا، اور نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے۔ کس کے پاس انبار ہے دولت کے، اور کون قلاش ہے، کون نادار ہے، کون امیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا، وہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ فرمایا ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک طرف تو ابو جہل جیسے پہلوان، صحت مند، طاقتور، جنگجو، بہادر، نہایت حسین و جمیل، مال و دولت کے انبار اس کے پاس موجود، دنیاوی منصب اور دنیاوی طاقت بھی اس کے ہاتھ میں، پورے مکہ معظمہ کہیں نہیں بلکہ یہ سمجھا جائے کہ پورے عرب کا سردار، اتنی بڑی اس کی حکومت اور اتنا بڑا اس کا اقتدار، ایک طرف تو یہ ہے، قلب ایسا ہے، اتنا بہادر ہے، اتنا جنگجو ہے کہ اس کی نظیر نہیں، اس کے زمانے میں اس کی نظیر نہیں ملتی، خوبصورت ایسا ہے کہ کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا تھا اس کے زمانے میں، پہلوان اتنا بڑا ہے کہ کوئی اس سے کشتی میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، مال و دولت کے انبار ہیں، وجاہت ہے، سرداری ہے، قوت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، ایک طرف تو یہ چیزیں، صورت بھی اچھی، مال و دولت بھی زیادہ، دوسری جانب ایک غلام حبشی ہے جس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، شکل و صورت کیسی میں اس کا نقشہ کھینچ نہیں سکتا، بس یہ سمجھ لیا جائے کہ اس علاقے کے لوگوں کی جیسی شکل و صورت ہوتی ہے، حبشہ کے رہنے والوں کی، وہی ان کو اللہ نے عطا فرمائی، بالکل سیاہ اور کالا رنگ، موٹی موٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، سر کے بال اسی انداز سے کہ جیسے ان لوگوں کے ہوتے ہیں، اور دنیاوی حیثیت یہ کہ وہ غلام، زر خرید غلام، سرداروں کی خدمت کرنے والے اور ان کی ملکیت میں رہنے والے، لیکن اللہ نے ان کو جو قلب عطا فرمایا تھا وہ کوئی اور تھا، جو قلب ابو جہل کو ملا تھا وہ دوسرا تھا، اور ان کو جو قلب ملا وہ دوسرا تھا، اللہ تعالی نے ان کے قلب کی طرف دیکھا اور قبول فرما لیا، اور قلب سے ہی چلتی ہیں تمام باتیں، اعمال صالحہ بھی اسی سے چلتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی اسی سے چلتی ہیں، لہذا جب ان کی طرف قلب ان کا صحیح تھا اور اعلی قسم کا تھا، حتیٰ کہ فاروق اعظم جیسا شخص کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بلال ہمارے سردار ہیں، اتنے بلند مرتبہ ہستی فرماتی ہے کہ بلال تو ہمارے سردار ہیں۔ کس بات میں سردار تھے؟ دنیاوی وجاہت، دنیاوی مال و دولت میں نہیں، ہمیشہ اسی طرح ان کی زندگی گزری، اسلام لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑ گئے، آپ کی ہی خدمت کرتے رہے سفر و حضر میں، آپ کے گھر کا انتظام فرماتے تھے، آپ کے مہمانوں کا انتظام فرماتے تھے، ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں جو شاید ابو داؤد میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان کثرت سے آیا کرتے تھے، قبائل کے سردار آتے تھے، وفود آتے تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام آتے تھے، اصحاب صفہ موجود تھے، حضرت بلال ان کے کھانے پینے کا اور ان کی تواضع کا انتظام فرمایا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال و دولت ہوتا نہ تھا، انتظام ان کے ذمے تھا، لہذا قرض لے لے کر مہمانوں کا انتظام کیا کرتے تھے اور جب آپ کی خدمت میں کچھ ہدایا آتے تو ان سے قرض ادا کر دیا جاتا تھا. ایک مرتبہ مدینے کا ایک یہودی ان سے کہنے لگا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، جب بھی مہمان آتے ہیں آپ کی خدمت میں تو تم کبھی کسی سے قرض مانگتے ہو، کبھی کسی سے قرض مانگتے ہو، میں تمہارے سامنے پیشکش کرتا ہوں کہ مجھ سے قرض لے لیا کرو اور جب آپ کے پاس مال آ جائے تو مجھے ادا کر دینا. یہودی ایسی ہی سازش کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس سے قرض لینا شروع کر دی. جب قرض کی رقم ہو گئی کچھ کافی تو اب وہ اپنی یہودیت پر آ گیا. راستے میں جا رہے تھے، اس نے بلایا، کہنے لگا وہ کالے حبشی غلام، اگر تو نے کل صبح تک میرا قرض ادا نہ کیا تو میں تیری گردن پکڑ کے پھر غلام بنا لوں گا اور مدینے کے بازار میں فروخت کر دوں گا. خوب کان کھول کے سن لے، یہودی تو یہی حرکتیں کرتے ہیں کہ شروع میں خوب قرض دیتے ہیں، بعد میں مکان تک لے لیتے ہیں، ہر چیز لے لیتے ہیں. اس نے بھی یہی حرکت کی. یہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا مصیبت آ گئی، حضور کے پاس کچھ ہے نہیں اور اس نے مجھے یہ دھمکی دے دی. بڑی پریشانی میں رات گزار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑے پریشان. آپ نے وجہ دریافت کی تو پوری وجہ بتا دی اور کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے کہ کچھ دن کے لیے میں روح پوش ہو جاؤں، کہیں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ پر توکل کرو، یہ ارادہ نہ کرو، ٹھہر جاؤ. فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کی اذان کے لیے میں اٹھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا کہ بلال میرے پاس آ جاؤ. میں حاضر خدمت ہوا تو میں نے دیکھا کہ سامان سے بھری ہوئی تین اونٹنیاں دروازے پر بیٹھی ہوئی. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے قرض ادا کرنے کا انتظام کر دیا، لے جاؤ اور اس یہودی کا قرض ادا کر دو. چنانچہ وہ قرض ادا کر دیا. حضور کی خدمت میں پڑے رہتے تھے، خود کبھی مال و دولت جمع نہیں کیا. آخر تک ان کی یہی کیفیت رہی، موت تک یہی کیفیت رہی، دروشانہ زندگی تھی بالکل. مال و دولت کا تو یہ حال، شکل و صورت کا وہ انداز جو میں نے ابھی عرض کیا، لیکن اللہ کے یہاں ان کا اتنا اونچا مرتبہ کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال تم کون سا کام ایسا کرتے ہو کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کھڑاؤں پہنے ہوئے جنت میں مجھ سے آگے آگے جا رہے، میں تمہارے پیچھے ہوں اور تم مجھ سے آگے آگے جا رہے ہو، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اور تو کوئی کام ایسا کرتا نہیں، بس ایک کام کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اللہ کے لیے دو رکعتیں تحیت الوضو کی پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا یہی وہ عمل ہے. مقام اتنا اونچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنے آگے آگے جیسے خادم جایا کرتے ہیں، خدام جاتے ہیں آگے آگے، اس طریقے سے آگے آگے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قلب ان کو اللہ نے وہ عطا فرمایا تھا کہ جو اس کی بارگاہ میں بہترین قلب تھا، پاکیزہ قلب تھا، اور بالکل پاک و صاف قلب تھا، اخلاص سے بھرا ہوا قلب تھا، ایمان سے منور قلب ان کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. چنانچہ ان کے اعمال بھی جو اس قلب کی وجہ سے نکلے اور صادر ہوئے وہ بھی ایسے ہی. یہ ہے صورت حال اللہ کے یہاں معیار قبولیت، کہ مقبولیت کا معیار نہ شکل و صورت ہے نہ مال و دولت ہے، بلکہ اللہ کے یہاں مقبولیت کا دار و مدار ہے قلب پر اور اعمال صالحہ. کوئی بھی ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی عمر میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے یہاں یہ ہے معیار مقبولیت. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اور ایمان والوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ڈھیلا کرنے کے لیے، بلکہ اس راستے سے ہٹانے کے لیے پوری کافرانہ ملت، کافر ملت، تمام کفار، یہ سب کے سب کوشش میں لگے ہوئے، رفتہ رفتہ مسلمانوں کے ذہنوں کو بدلنا شروع کیا بہت سے ذرائع اور اسباب سے، اور یہاں تک لے آئے کہ آج بہت سے مسلمانوں کا معیار ترقی اور معیار شرافت یہی بن گیا کہ شکل و صورت اچھی ہو، مال و دولت کثرت سے ہو. نہ اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، نہ کردار کو دیکھا جاتا ہے، نہ اعمال صالحہ کی طرف کوئی نظر کرتا ہے، نہ قلب کی طرف کوئی نظر کرتا ہے، نہ ایمان کی طرف کوئی نظر کرتا ہے. نظر ہوتی تو کہ شکل و صورت ذرا حسین و جمیل ہو، اور ساتھ ساتھ دولت، مال و دولت کی بھی فراوانی ہو. حالانکہ اللہ کے یہاں یہ معیار مقبولیت نہیں، اللہ تعالی کے یہاں اس پر مدار نہیں قبولیت کا، اور اب یہ ذہن بنایا جا رہا ہے. تو فرمایا ان اللہ لا ينظر الى قلوب الى صوركم واموالكم. مشکاہ شریف میں ایک حدیث آئی ہے، اس قلب کے سلسلے میں میں عرض کروں، اس کا مضمون یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے عرب و عجم کے دلوں کو دیکھا، ان تمام دلوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، ناراض ہوئے، اس لیے کہ وہ اس معیار پر نہ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دیکھا، وہ پسند آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے سرفراز کرنے کے لیے اور ختم نبوت عطا فرمانے کے لیے، یہ منصب عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالی نے پورے طریقے سے مخلوق کے قلوب کو دیکھا، لیکن کوئی اس معیار پر نہ اترا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معیار پر پورے اترے، لہذا آپ کو اس منصب سے نواز دیا گیا. یہاں بھی اللہ تعالی جو دیکھ رہا ہے وہ قلوب کو دیکھ رہا ہے، صورتوں کو اور مال و دولت کو نہیں دیکھ رہا. تو اللہ کے یہاں جو پوچھ گچھ ہے وہ قلوب کی ہے کہ یہ قلب کیسا ہے، ایمان اس قلب کے اندر ہے یا نہیں، اخلاص اس کے اندر ہے یا نہیں، اللہ سے تعلق اور رابطہ اس قلب کو حاصل ہے یا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جذبہ اس دل میں ہے یا نہیں، یہ بات دیکھتا ہے. مال و دولت کتنا ہی پڑا ہو تو ایک آنے جانے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے شے فانی کو نہیں دیکھتا، آج ہے کل نہیں، کل ہے اور پرسوں نہیں. شکل و صورت جوانی میں ہے، لیکن جب ذرا بڑھاپے میں پہنچا تو شکل و صورت سب جاتی رہی، چہرے کی آب و تاب ختم ہو گئی، اور اگر کہیں جھریاں پڑ گئیں چہرے پر تو پھر تو اور ہی مصیبت آ گئی، اور اگر راشہ بھی تاری ہو گیا تو اور آ گئی مصیبت. اور اگر نظر بھی جاتی رہی اور سماعت بھی جاتی رہی یا اور کوئی صورت کے اندر نقص پیدا ہو گیا تو اور پریشانی ہوگی. یہ چیزیں معیار قبولیت نہیں. اللہ کے یہاں معیار قبولیت وہی ہے کہ جو دائمی ہو, جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو, جو دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی رہے, جو یہاں بھی جنت بنا دے اور آخرت میں بھی جنت بنا دے, وہ ہے معیار قبولیت. اور وہ ہے ایمان اور اخلاص. ایمان حاصل ہوگا دائمی ہے, یہاں بھی ہے, مرنے کے بعد بھی رہے گا, آخرت میں پہنچیں گے وہاں بھی رہے گا, جنت میں جائیں گے وہاں بھی رہے گا. ایمان زائل ہونے والی چیز نہیں, ایمان جدا ہونے والی چیز نہیں, یہ فنا ہونے والی چیز نہیں, بلکہ یہ تو ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے. اسی کے ساتھ اخلاص بھی. اخلاص کا مطلب آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جو عمل کیا جائے, جو نیک عمل کیا جائے, وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. اخلاص بھی دائمی ہے, یہ یہاں پر بھی رہے گا, قبر میں بھی رہے گا, آخرت میں بھی ساتھ ہوگا, جنت میں بھی ساتھ ہوگا. تو ایسی چیز ہے مدار قبولیت اللہ کے یہاں کہ جس کو دوام اس نے بخشا ہے. آنے جانے والی چیز, ختم ہو جانے والی چیز اس دنیا میں اگر ہو بعض لوگوں کے نزدیک مدار شرافت, لیکن اللہ کے نزدیک نہیں. جو جتنا پکا مومن ہے, جتنا بڑا مخلص ہے, اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے, اس کو مقبولیت حاصل ہے. اور جو اس معیار سے کم تر ہے یا خدا نہ کرے اس سے محروم ہے, اللہ کے یہاں وہ راندہ درگاہ. تو یہ ایمان جس کا تعلق قلب سے ہے, اور یہ اخلاص کہ اس کا تعلق بھی قلب سے ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. اس لیے وہ قلوب کی طرف نظر فرماتا ہے, یہ نہیں دیکھتا وہ دلوں کے اندر کہ اس میں کتنی طاقت ہے اور اس کی کتنی شرائیان چل رہی ہیں, کتنی بند ہونے والی ہیں, اس کو نہیں دیکھتا. اس لیے کہ یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے, بلکہ ان قلوب کے اندر جو اللہ نے ایک خاص چیز رکھی ہے جس کو ایمان کہتے ہیں, ان کو اس کو دیکھتا ہے کہ ایمان کس درجے کا, کس مرتبے کا ہے. اگر ایمان مضبوط ہے, قوی ہے, پکا ہے, مستحکم ہے, تو اس کے یہاں مقبول. اسی طریقے سے اخلاص کو دیکھتا ہے, وہ اخلاص کہ جس کا تعلق قلب سے, کیونکہ انہی دو چیزوں کے ذریعے, ایمان اور اخلاص کے ہی ذریعے اللہ تعالی سے تعلق میں استحکام پیدا ہوتا ہے. اس کے بغیر تعلق میں اللہ تعالی سے استحکام نہیں آتا. کتنی ہی محنت کر لے, کتنی ہی کوشش کر لے, اگر ایمان نہیں ہے, لاکھ محنت کر لے, سب برباد. جیسے یہ جوگی ہوتے ہیں, راہب ہوتے ہیں, کس قدر ترک دنیا میں محنت کرتے ہیں, ہر قسم کی لذت اور راحت کو تج دیتے ہیں, لیکن یہ محنت ان کی رائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قلب میں ایمان نہیں. اللہ تو قلب کو دیکھتا ہے, قلب کے ایمان کو دیکھتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے عاملۃ ناصبہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلا نارن حامیہ. قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن یوم حساب میں بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو ذلیل و رسوا ہوں گے, مگر کس طرح؟ عاملہ ناصبہ، دنیا میں بڑے کام کیے ہوں گے انہوں نے، اتنے کام کیے ہوں گے کہ اپنے آپ کو تھکا ڈالا ہوگا، اتنی ریاضتیں اور اتنی محنتیں کی ہوں گی کہ تھکا دیا اپنے آپ کو، لیکن آخرت میں کیا حال ہوگا؟ ذلیل و رسوا، نتیجہ ان کا کیا ہوگا؟ تصلا نارن حامیہ، کہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جلائے جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جیسا کہ اس کی تفسیر میں آیا کہ جو جوگی اور پادری اور یہ راہب وغیرہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ذلیل اور رسوا ہیں آخرت میں، محنتیں اتنی کی ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل تباہ کر دیا، لیکن جہنم کا ایندھن بننے والے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نے، ایمان مقبول ہے اللہ کے یہاں، اگر ایمان بھی ہے کسی شخص کے پاس، جیسے اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو پھر دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ ہے اخلاص۔ قرآن کریم میں جا بجا مخلصین لہ الدین، مخلص لہ دینی آ رہا ہے، وہ ایمان معتبر ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، جو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ہو۔ اگر کسی دنیاوی غرض سے ایمان کوئی لایا تو اسے منافق کہتے ہیں، دنیا کے کسی لالچ کی وجہ سے اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تو وہ اللہ کے یہاں منافق کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑی جماعت تھی ایسی مدینہ منورہ میں کہ جن کو منافقین کہا جاتا تھا، اور قرآن کریم نے ان کے حالات کی تصویر کھینچی، ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ، بہت سی آیات میں وہ آئی، چنانچہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ختم ہوتے ہی ان کا بیان شروع ہو جاتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر بھی قیامت پر بھی، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایسا ایمان لائے ہیں جو تمہیں دکھانے کے لیے، ان کا ایمان دنیا کے لیے، ان کا ایمان اللہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے وما ہم بمؤمنین فرما دیا کہ وہ تو ایمان بالکل نہیں رہا، یخادعون اللہ وہو خادعون، وہ تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ زبان سے کہتے ہیں مومن ہیں اور دل کے اندر کافر ہیں، دل نے ایمان کو قبول نہیں کیا، صرف زبان تک ان کا ایمان ہے۔ یہ پورا رکوع انہی کے بیان میں چل رہا ہے، پھر آگے جا کر سورہ نساء میں ان کا بیان، اور پھر اس کے بعد جا کر آخر قرآن کے کئی چند پاروں میں ان کا بیان۔ تو ایسے کو منافق کہتے ہیں کہ جو دنیاوی حرص، دنیاوی لالچ اور اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے ایمان لائے، یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ ہاں وہ ایمان جو اخلاص کے ساتھ ہو، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، جو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے ہو، وہ ایمان اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قلوب کو جو دیکھتا ہے وہ اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں، اور اس کے اندر اخلاص ہے یا نہیں۔ اگر یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں کسی قلب میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، تو پھر اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی جانب سے برکتیں اور انعامات اس قلب پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے مشائخ اور ہمارے بزرگوں میں اور اللہ کے اولیاء میں یہی بات تو پائی جاتی تھی کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیے تھے کہ جو ایمان سے لبریز اور اخلاص سے بھرے ہوئے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کی طرف کیسی نظر رحمت فرماتا تھا۔ قلب میں بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پوری ہو رہی ہے. دل میں کوئی جذبہ پیدا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو رہا ہے. اس لیے کہ زمین زرخیز سے پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے اور جو گندی زمین ہو اس کی پیداوار بھی ایسی ہوتی ہے. ایمان اور اخلاص یہ بطور تخم ہے اعمال کے لیے. جتنا ایمان ہوگا جتنا اخلاص ہوگا اسی کے مطابق اعمال صادر ہوں گے. اگر ایمان میں کمزوری ہے یا تو اعمال میں بھی کمزوری ہوگی نیک اعمال میں, اور اگر اخلاص میں کمزوری ہے تو پھر وہ بات پیدا نہیں ہوئی. ایمان تو ہے بہرحال, لیکن اخلاص میں اگر کمزوری پیدا ہو گئی تو پھر اعمال اس مقام کے اور اس درجے کے نہ ہوں گے جیسا اللہ کو پسند ہے. تو یہ دو چیزیں تخم ہیں اعمال صالحہ کے لیے, انہی سے اعمال صالحہ پھوٹتے ہیں اور انہی سے ان کی آبیاری ہوتی. جو موت تک جاری رہتی ہے یہ آبیاری اور یہ اعمال صالحہ کے ثمرات اور ان کی کھیتی, ان کے پھل پھول, یہ سب آخرت کے اندر جمع ہو رہے ہیں. جب وہاں پر بندہ پہنچے گا وہ مل جائیں گے. اب برابر ان کی آبیاری ہو رہی ہے, سیراب کیا جا رہا ہے, دیکھ بھال کی جا رہی ہے, سبھی کچھ ہو رہا ہے, اس لیے وہ خوب اور بہت زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کمی پیدا نہیں ہوتی بلکہ ان کی پیداوار اور زیادہ ہوتی چلی جاتی, اور یہ مضمون احادیث کے اندر موجود ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ خوب یاد رکھو, آخرت دنیا کے علاوہ, دنیا سے بچ کر کوئی چیز نہیں, دنیا سے جدا کوئی چیز نہیں, آخرت دنیا سے ہی پھوٹتی. ایسا نہیں ہے کہ عالم دنیا میں ہم جو چاہے سو کریں اور آخرت میں جا کر ہمیں خوب انعامات ملیں, ایسا نہیں. بلکہ جو کچھ یہاں بویا ہے وہاں کاٹیں گے, جو کچھ یہاں پر کیا ہے وہاں اس کا نتیجہ ملے گا, اور یہ قرآن کریم کا مضمون ہے. تو آخرت اس دنیا سے پھوٹتی ہے جس طریقے سے اعمال صالحہ اخلاص اور ایمان سے پھوٹتے ہیں. کھیتی ہوتی ہے بڑی زبردست اور اس کے پھل پھول بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جو آخرت کے اندر جمع ہو رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے قلوب کو, اور کس اعتبار سے دیکھتا ہے وہ میں نے بتا دیا, اور ان قلوب سے پھوٹنے والے اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ اعمال اخلاص کے ساتھ نکلے ہیں یا کسی دنیاوی غرض کے لیے نکلے. تو یہ قلوب سے ہی پھوٹتے ہیں, اس لیے ہمیں اپنے قلوب کی طرف نظر رکھنا چاہیے اور ایمان میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. چونکہ یہ مجلس ایسی ہی ہے کہ تمام حضرات صاحب علم ہیں, اہل علم ہیں, اور تمام حضرات جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس طریق سے واقف ہیں جو حضرت, جو ہمارے شیخ, ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر صاحب کا تھا. اس لیے میں ایک مختصر سا نسخہ بتا کے ختم کرتا ہوں کہ ایمان اور اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس کے دو طریقے ہیں حضرت, ایک تفصیلی ہے اور ایک اجمالی اور مختصر ہے. ایمان میں استحکام کیسے پیدا ہو, اعمال صالحہ کے اندر استقامت کیسے پیدا ہو, تو اس کے دو طریقے ہیں, ایک تفصیلی ہے اور ایک اجمالی ہے. اجمالی طریقہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اور جن بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ, خود بخود ہی اثر آتا رہے گا. ایمان میں استحکام پیدا ہونے لگے گا, اخلاص کے اندر نور پیدا ہونے لگے گا. یہ تو ہے اجمالی طریقہ اس کے حاصل کرنے کا, اور تفصیلی طریقہ تو بہت لمبا ہے جو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, لیکن میں اس کو صرف دو مختصر سے جملوں میں آپ کے سامنے تعبیر کیے دیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا کی جائے. ایمان میں بھی استحکام آئے گا, اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا ہوتا چلا جائے گا. اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر, کثرت سے یہ ورد زبان رہے. اس کی کثرت میں خاصیت یہی ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی. اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا سا استحضار قلب بھی ہو, لا الہ الا اللہ کیا مفہوم ہے اس کا, ذرا اس پر بھی تھوڑا سا غور ہو اور کثرت سے اس پر عمل کیا جائے. ایک طریقہ تو ہے یہ بطور وظیفہ, اور دوسرا طریقہ ہے اس کا بطور مراقبہ, کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تصور کیا جائے جو اس نے ہمارے اوپر اور ہمارے والدین کے اوپر اور ہمارے اہل و عیال کے اوپر ہر لمحے بے شمار نعمتیں نازل فرما رکھی ہیں اور برابر فرما رہا ہے. نعمتوں کا تصور کرنے سے محسن کی محبت پیدا ہوتی ہے, احسان کرنے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ دو طریقے ایک وظیفے کے طور پر اور ایک مراقبے کے طور پر ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے. اور سب سے اچھا طریقہ تو وہی پہلا ہے جسے میں نے اجمالی طور پر بتا دیا تھا, لیکن جب تک وہ حاصل نہ ہو تو کم سے کم اس کے اوپر عمل شروع کر دیا جائے, انشاءاللہ تعالی ایمان میں مضبوطی اور پختگی پیدا ہوتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ کی محبت کی محبت کے سبب سے, اور ساتھ ہی ساتھ اخلاص کے اندر جلا پیدا ہوتی چلی جائے گی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ڈاکٹر صاحب کے فیوض سے پوری طرح دنیا میں بھی فیضیاب فرمائے اور آخرت میں بھی فیضیاب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ حضرت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ان کے عہد و عیال کو اللہ تعالیٰ عافیت و سلامتی عطا فرمائے. گھر والوں میں بعض بیمار ہیں اور بہت ہی شدید قسم کے بیماری میں مبتلا ہیں, ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمارے اہل و عیال کو بھی ہر بیماری سے شفائے کلی عطا فرمائے. ہماری سب کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.